بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسافر البراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء وبه قال حدثنا محمد بن غيلان ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع مسافر البراق عن جعفر ابن عمر ابن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا ذکر, پگڑی کا ذکر. اس سے پہلے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفر یعنی خود کا جنگی ٹوپی کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جنگی ٹوپی تھی. اس میں کئی مضامین آئے جس کے تحت ہم نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو پیش کی تھی. اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جنگی ٹوپی تھی, حالانکہ مکے میں داخل ہوتے وقت احرام میں ہونا چاہیے اور احرام میں آپ جانتے ہیں ٹوپی نہیں پہنی جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کیوں پہنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت اٹھا لی گئی تھی, صرف اسی ایک دن, اس کے بعد نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن باقاعدہ جنگی ٹوپی پہنی ہے, اور پھر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو عمامہ بھی آپ نے زیب تن فرمایا ہے, عمامہ بھی پہنا ہے. اب یہاں پر باقاعدہ مستقل آپ کے عمامے کا ذکر ہے. عمامہ سر پر باندھے جانے والے کپڑے کو بولتے ہیں, اس کی جمع عمائم یا عمام آتی ہے, یعنی بہت ساری جب پگڑیاں ہوں تو اس کو عمائم بولیں گے, ایک پگڑی ہے تو اس کو امامہ بولیں گے. یہ امامہ اور پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت بھی سنت دائمہ ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ ہے, ٹوپی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امامہ اگر پہنا جائے گا تو اس میں ٹوپی بھی رکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان ان کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ اپنے اماموں کے نیچے, پگڑیوں کے نیچے ٹوپیاں نہیں رکھتے ہیں اور ہم لوگ ٹوپی پہنتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو اپنے امامے کے نیچے ٹوپی پہننی چاہیے, پگڑی کے نیچے ٹوپی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تو اس کے نیچے آپ کی ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی, اور آپ نے خود اس کی باقاعدہ ترغیب بھی دی, جیسے کہ میں نے حدیث سنائی کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہمارے اماموں کے نیچے ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کے اماموں کے نیچے ٹوپیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ملتی جس میں آپ کے امامے کا ذکر نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، مستقل بھی ذکر ہے اور امامے کے ساتھ تو ذکر ہے ہی۔ ننگے سر رہنا آداب کے خلاف ہے، لیکن فرض اور واجب بھی نہیں ہے ٹوپی پہننا اور امامہ پہننا۔ کوئی شخص اگر نماز بلا امامے کے یا بلا ٹوپی کے پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، اس میں بہت زیادہ سختی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ صاحب تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے مسجد میں آ جاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو یہ سختی کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا دربار ہے، دربار شاہی ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، تو لہذا یہاں کے آداب کے خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر آیا جائے۔ دنیا کی جو اہم مجلسیں ہوتی ہیں وہاں بھی ٹوپی اور امامہ سر کو ڈھانکنا وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ بہرحال مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹوپی سر پر رہنی چاہیے، اور یہ ٹوپی اور امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ چیز سامنے ہو تو بس سب ختم۔ جب لکھ دیا گیا، کتابوں میں آ گیا، حدیثوں میں آ گیا کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو اب کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سرکار کی سنت ہے، سینے سے لگانا ہے، اسی میں ہماری سو کے سو فیصد کامیابی ہے۔ اور یہ ٹوپی اور امامہ لباس کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ بعض جگہ کہ ممبر پر امامہ رکھا رہتا ہے، امام صاحب آتے ہیں اور نماز سے پہلے وہ امامہ سر پر رکھتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کو نماز کی سنت سمجھ رہے ہیں۔ نماز کی سنتوں میں کہیں نہیں آیا کہ امامہ باندھ کر نماز پڑھیے آپ، لباس کی سنت ہے، لباس ہر وقت پہنا جاتا ہے، تو امامہ یا ٹوپی بھی ہر وقت رہنی چاہیے سر پہ، لباس کی سنت ہے۔ بہت سی حدیثوں میں امامے کی فضیلت بھی آئی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھا کرو، اس سے تم حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ قوت برداشت۔ جب تک انسان کے اندر یہ صفت نہ ہو اس کو سرداری حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قوم کے بڑے بنے، سردار بنے، ان کو لوگ بڑا سمجھیں، ان کا وقار ہو، ان کی عزت ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ حلم والی صفت اپنے اندر لائیں، برداشت والی صفت۔ یہ ایسی صفت ہے، اللہ پاک اس صفت کو بطور خاص انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے تھے، اور انبیاء میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی تاجدار بطحا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس صفت سے آراستہ تھے، حلم بہت تھا، حتیٰ کہ پرانی کتابوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ علامت بھی خاص طور پر ذکر کی گئی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر، غصے پر غالب آ جائے گا، چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو آزمایا، ایسا کام کیا کہ سرکار کو غصہ آئے، اور پھر دیکھا کہ اس غصے پر حلم آپ کا برداشت غالب، حلم والی صفت غالب آتی ہے یا نہیں آتی. تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے پر ایسے کنٹرول فرمایا کہ آپ کا حلم اوپر آ گیا، حلم کی صفت ظاہر ہو گئی، تو سامنے والے ایمان لے کر آئے کہ ہاں جو صفت پرانی کتابوں میں آپ کی لکھی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے. حلیم التبع ہونا انسان کے اعلی اخلاق کی علامت ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی حلیم ہے، بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا شریف بھی ہے. کمال اخلاق اور کمال شرافت کی علامت ہے کہ انسان کے اندر حلم ہو، برداشت ہو، تھوڑی تھوڑی بات پہ تنک جانا، غصے میں آ جانا، بھپر جانا، تیور بدل لینا، ماتھوں پہ شکنے چڑھا لینا، یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جہاں حلیم ہونا تھی وہیں کئی دفعہ غالباً یہ آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت دکھائی دیا کرتی تھی. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جب بھی حضور کو دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا، اور جب سرکار نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا کھلا رہتا تھا. آپ کے ہاں درگزر کا معاملہ بہت تھا. حلم کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر درگزر ہو، معاف کرنے والے جذبات ہوں، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اور یہ معاف کرنے والے جذبات جہاں باہر ہوں گھر میں بھی ہوں. یہ نہیں کہ باہر تو انسان بہت ہنستا ہے، کھیلتا ہے، مسکراتا ہے، دوستوں میں اس کی بڑی واہ واہ ہے، بڑے خوش اخلاق آدمی ہے صاحب، بڑا ہنستا مسکراتا چہرہ ہے ان کا، لیکن گھر میں جب آتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ اپنا منہ اور اپنا چہرہ آبوسن کمتریرا کی طرح بنا لیتے ہیں، بالکل سلوٹے ڈال لیتے ہیں ماتھے پر. جیسی گھر میں داخل ہوئے بس ساری مسکراہٹیں ختم، پر غصہ ہی غصہ چہرے پر. وہ اچھا نہیں ہے، وہ بات اچھی نہیں ہے. جس طرح باہر انسان حلیم اور مشفق سمجھ میں آئے، کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے، گھر میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے اس کو رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمن سنت ہے، یہ دائمی سنت. اعلیٰ درجے کے حلیم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عمامہ پہنا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، عمامہ باندھا کرو، حلم میں اضافہ ہوگا. اس لیے دیکھا گیا کہ عرب کے لوگ اور ہندوستان میں بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ وہاں کے لوگ، خاص طور سے جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے عمامہ باندھنے کا دستور ہے. یو پی کے علاقوں میں کچھ برادریاں ہیں جن کے مزاج میں چودھراہٹ ہے، وہ حقیقت میں چودھری بھی ہیں، جیسے راجپوت برادری ہے. یہ برادری ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہیں. اسی طرح سے گوجر برادری ہے، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. بہت ساری برادری ایسی ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن پہلے بھی وہ لوگ چودھری تھے، زمیندار تھے، مزاج کے اندر اکھڑ پن تھا، مزاج کے اندر افتخار، عزت، بڑائی آج بھی ان میں ہے. فطرت جلدی سے بدلتی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی بنیاد پر بہت سی خوبیاں ان کے اندر ہیں جو ان میں نہیں ہیں، جو غیر ہیں، لیکن مسلمانوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں اسلام کی بنیاد پر. تو جب آپ ان کے گاؤں میں ان کے علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا دن بھر وہ لوگ محنت کرتے ہیں، شام کو اپنے گھر کے سامنے ان کا گھر کا جو بڑا ہے وہ چرپائی بچھا کر بیٹھ جائے گا، اور ایسے نہیں بیٹھے گا ننگے سر، اپنے سر پر ایک پگڑ باندھے گا، یہ بتانے کے لیے ہم چودھری ہیں. اور پھر آس پاس کے لوگ آئیں گے، پھر ان کے اندر ایک سرپنچ بھی ہوتا ہے، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، محلے کا بڑا، پوری برادری کا بڑا، اس طرح سے جو جتنا بڑا اتنی بڑی پگڑی اس کے سر پہ، اور پگڑی کے بغیر بڑا سمجھا نہیں جاتا ان میں، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قوم کا بڑا ہے تو پگڑی اس کو باندھنی ہے. تو پگڑی ہمیشہ عزت کی علامت سمجھی گئی ہے، وقار کی علامت سمجھی گئی ہے، نہ صرف مسلمانوں میں غیروں میں بھی. آج بھی جو غیروں کی بڑی برادریاں ہیں ان میں شادی بیاہوں کے اندر آپ دیکھیے پگڑی کا رواج ہے، عزت کی علامت ہے، افتخار کی علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ پگڑی باندھو، اس سے حلم میں اضافہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن خطاب کے صاحب زادے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صحابہ میں سنتوں کے سب سے بڑے عالم یہی ہیں، عبداللہ ابن عمر. تو ان سے اسی بابت پوچھا گیا، حضرت آپ بتائیں کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، نعم هذه سنہ، جی ہاں یہ سنت ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ، آپ امامہ باندھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ امامہ تھا، کالے رنگ کا امامہ تھا. ذہن میں ایک بات آئی ہوگی یا آنی چاہیے کہ پہلی حدیث میں آیا ہے کہ فتح مکے کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے تو آپ کے سر پر جنگی ٹوپی تھی، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ تھا. تطبیق کی کیا صورت ہے؟ اصل میں جس وقت داخل ہو رہے تھے تو اس وقت چونکہ جنگ کے خدشات تھے، جب بھی کسی شہر میں ملک میں داخل ہوا جاتا ہے تو جنگ کے خدشات تو رہتے ہی ہیں، اور مکے کے بعض مضافات میں، بعض گوشوں میں جنگ ہوئی بھی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جس طرف سے مکے میں داخل ہو رہا تھا تو عکرمہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر مزاحمت کی ہے، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، اور جنگ اتنی زور پکڑنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو اس وقت تک تقریباً 70 لوگ مارے جا چکے تھے ایک طرف مکے کے، ایک طرف بڑے جوش میں تھے لوگ یہ کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ حضرات دفاع ہی کر رہے تھے، روک ہی رہے تھے، لیکن دفاع بھی بہرحال خالد ابن ولید تھے دفاع کرنے والے بھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا سیف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو اگر وہ روکیں گے بھی تو سامنے والا کٹے گا. اس لیے اتنی دیر میں حضور نے فرمایا ارے 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 تلوار رکھو 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 ختم کرو، اتنی دیر میں 70 لوگ ان کے مارے جا چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہو رہے ہیں اس وقت آپ کے سر پر خود تھا جنگی ٹوپی تھی، لیکن جب اندر تشریف لے گئے آپ تو پھر عمامہ آپ اپنے سر پر رکھا، اور عمامے کا رنگ بھی صحابی اور رسول بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا رنگ اس وقت میں کالا تھا۔ احادیث کی کتابوں میں آپ کے اماموں کا رنگ کالا یا سفید ملتا ہے۔ کچھ حضرات ہیں امت میں جو زبردستی کہتے ہیں کہ حضور کے امامے کا رنگ سبز تھا، ہرا تھا، اور دوسرا رنگ پہننا پسند نہیں کرتے۔ حدیث سامنے ہے، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اور پہلے کچھ حدیث آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سفید لباس پسند تھا۔ کون سا لباس پسند تھا؟ سفید پسند تھا۔ آپ نے حکم بھی دیا سفید لباس پہنا کرو، اور اپنے مردوں کو اسی میں دفناؤ، کفن دو، اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو، فکفنوا فیھا موتاکم، سفید لباس پسند۔ تو چونکہ عمامہ بھی لباس ہی سے ہے، اس لیے اس کی سنت بھی یہی ہے کہ عام حالات میں زیادہ تر انسان سفید لفاف امامہ استعمال کرے، اور چونکہ حضور نے کالے رنگ کا امامہ بھی پہنا ہے تو کالے رنگ کا امامہ پہنے۔ ویسے کسی دوسرے رنگ کا امامہ بھی اگر پہن لے تو چل جائے گا، ناجائز اور حرام اس کو بھی نہیں کہا جائے گا، کوئی پہنتا ہے پہنے۔ لیکن یہ جو شدت ہے ہمارے یہاں بعض حلقوں میں کہ نہیں اسی رنگ کا، یہ شدت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو اس بات پہ بھی شدت اختیار نہیں کر رہے کہ ٹوپی ہی پہنو، امامہ ہی پہنو، چہ جائے کہ آپ رنگ کے اوپر شدت اختیار کریں گے۔ اسلام میں جو حکم جتنا ہے اتنا ہی اس کو رکھو، آگے پیچھے کرو گے تو یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو حکم جتنا ہے ٹھیک ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، اعلیٰ درجے کی سنت ہے، سنت مستمرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کر رہتے تھے، ٹوپی یا امامہ۔ لیکن اس کے اندر ایسی شدت کہ اگر کوئی ننگے سر ہماری مسجد میں آنے لگا تو ہم کہنے لگے بھائی تیری نماز نہیں ہوگی، جا نکل۔ اور کہیں پر اس کے برخلاف بھی شدت ہے، کچھ لوگ اس لیے شدت کرتے ہیں بھائی ٹوپی کا حدیث میں اتنا ذکر کہاں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، بغیر ٹوپی کے بھی تو نماز ہوتی ہے، حضور سے بغیر ٹوپی کے بھی ثابت ہے، لہٰذا ہم بغیر ٹوپی کے پڑھیں گے۔ اور بعض جگہ تو ایسا ماحول ہے کہ دکھا کر ٹوپی اتاری گئی، یہ شدت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام اس شدت کو نہیں بتاتا ہے، اسلام اعتدال والا مذہب ہے۔ تو یہاں ٹوپی پہننا سنت ہے، صاف مسئلہ ہے، اگر کوئی ٹوپی کے پہنے بغیر نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہاں ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اللہ کے دربار کا ادب، اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا ادب یہ ہے کہ آدمی مکمل وقار کے ساتھ حاضر ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان سر ڈھاک کر حاضر ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی خاص قسم کا لباس طے کر دیتا ہے تو اس کے دربار میں جانے کے لیے اسی طرح کا لباس ضروری ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے دربار میں آنے کے کچھ آداب ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ بحث بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کی بنیاد پر بہت سے موقعوں پر بہت کچھ مل جاتا ہے، اور بے ادبی کی بنیاد پر بہت سے موقعوں پر انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بہلول دانا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہارون رشید کے زمانے کے بزرگ ہیں، مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے۔ مجذوب ٹائپ کا مطلب کہ زیادہ ہوش و حواس نہیں رہتے تھے، لیکن بات بہت پتے کی کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں کسی کو رسائی حاصل ہو رہی ہے تو کم درجے کا تو آدمی نہیں ہے وہ، جبکہ وہ خود ہارون رشید بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، عابد ہے، عاقل ہے، اعلیٰ درجے کا منتظم ہے۔ جتنا بڑا آج ہندوستان ہے نا، اتنے دو حصے اور، اتنی بڑے زمین پر اس کی حکومت تھی ہارون رشید کی، تو اتنا بڑے درجے کا بادشاہ ہے وہ، اور اعلیٰ درجے کا عالم ہے. عبادت کا یہ حال ہے کہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا تھا رات کو تہجد میں. یہاں 10 رکعت بھی مشکل ہوتی ہیں، 8 بھی مشکل ہوتی ہے. وہ بادشاہ ہو کر 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا تھا. اس قدر مصروفیت کے باوجود، بڑی مصروفیتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی چھوٹا سا افسر ہو اس کی مصروفیت دیکھیے آپ، کچھ اس سے بڑے درجے کا افسر ہو تو اور بڑی مصروفیت، ڈی ایم درجے کا ہو تو اور بڑی مصروفیت. تو یہ تو بادشاہ ہے، لیکن 100 رکعت نماز رات کو پڑھتا تھا. اتنا بڑا عابد بھی ہے. آج کا بڑا بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑے ولی اللہ نہیں پڑھ سکتے، تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اس کے دربار تک کسی کی رسائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب واقعی میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. اور اس نے اپنے درباروں کو کہہ رکھا تھا، دربانوں کو یعنی واچمینوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب بہلول میرے پاس آئے تو روکنا نہیں، جس ٹائم بھی آنا چاہے ان کو آنے دینا. اور بہلول آتے تھے، نصیحت کرتے تھے، بڑی پتے کی کام کی نصیحتیں کی ہیں انہوں نے. ایک موقع پر ان کی نصیحت بڑی مشہور ہے. انہیں پتہ چلا کہ ادھر سے آج بادشاہ کی سواری جانے والی ہے دریا کے کنارے سے. دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے، اور وہاں پر جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سے کچھ گھروں دے بنائے. بادشاہ گزرے، بادشاہ ان سے مذاق بھی کرتے تھے. ہارون رشید نے پوچھا، ارے یہ کیا کا بنا رہے ہو؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ 1 روپے کا، 1 درہم کا. تو سمجھے کہ ویسے مجذوب آدمی ہے، بس ایک بڑ ہانک دی انہوں نے اور کوئی خیال نہیں کیا انہوں نے. اصل میں اس وقت ان کو ضرورت تھی 1 روپے کی، اپنے لیے کسی کے لیے ضرورت ہوگی. پیچھے سے ان کی اہلیہ محترمہ کی سواری آ رہی تھی، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کچھ بنا رہے ہیں، گھروں دے بنا رہے ہیں. کہا، یہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہ کتنے کا ہے ایک گھر؟ 1 درہم کا. انہوں نے فوراً 1 درہم لے کے، لو، انہوں نے دعا کر دی، اللہ اس کو جنت میں محل دے دینا. سواری آگے چلی گئی. رات کو ہارون رشید سوتے ہیں تو خواب نظر آتا ہے، جنت سجائی گئی ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا محل ہے، بڑا محل ہے. اس محل پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ، ان کی اہلیہ کا نام. یہ کہتے، چلو میری بیوی کا ہی تو گھر ہے، اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو روک دیا گیا، نہیں نہیں صاحب، آپ کے لیے نہیں اس میں جاتی، یہ صرف زبیدہ کے لیے. یہ بڑے مایوس ہوئے، اور اسی مایوسی میں ان کی آنکھ کھل گئی. لیکن انہوں نے سوچا کہ آج ضرور بہلول سے ملنا ہے اور گھر خریدنا ہے، یہ تو جنت کا سودا دنیا میں کر رہا ہے. پھر دوسرے دن ادھر کو نکلے تو دیکھا پھر گھر بنا رہے ہیں. کہا، بھائی گھر بنا رہے ہو کہاں؟ کس کہاں کا گھر ہے؟ جنت کا گھر ہے. کتنے کا ہے؟ پوری سلطنت کے بدلے آپ کی، پوری سلطنت دو گے. تو اللہ، کل تو 1 درہم کا دے رہے تھے، میری بیوی کو 1 درہم کا دے ڈالا، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو. کہا، وہ بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کر سودا کر رہے ہو آپ. اس لیے ایمان بالغیب کا بہت بڑا درجہ ہے، بن دیکھے ایمان. ہم نے جنت کہاں دیکھی ہے؟ ہم نے جہنم کہاں دیکھی ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیکھا ہے؟ لیکن دل سے یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی تمام بتائے ہوئے وعدوں پر، آپ کی بتائی ہوئی ساری وعیدوں پر. آپ ہی نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، آپ ہی نے قبر کے بارے میں بتایا، آپ ہی نے حشر کے بارے میں بتایا، آپ ہی نے قیامت کے بارے میں بتایا، پل صراط کے بارے میں بتایا. تو ہمیں 100 کے 100% یقین ہے، سب پر یقین ہے، بندے کے سودا ہے. اس کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے یہاں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو بہلول تانا بڑے درجے کے بزرگ تھے، اور ہارون رشید جو ہے ان سے مختلف انداز سے کچھ سوالات کرتے تھے، یہ بڑی پتے کی بات کرتے تھے. انہی کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی بچوں کی طرح کچھ کام کر رہے تھے. تو ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کو اپنی تجارت میں اس سال بڑا لاس ہو گیا تھا، بڑا نقصان ہو گیا تھا. اس نے سوچا بھی حضرت بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ حضرت سے میں کچھ کہہ لوں، دعا کے لیے کہہ لوں. تو یہ بہت ادب سے اپنے گھوڑے سے اترا اور ان کے پاس جا کے دو زانو ہو کر بیٹھا. علیک سلیک کیا، یعنی سلام کیا، خیر خیریت پوچھی اور کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں اچھا خاصا تاجر تھا لیکن پورا بزنس نقصان میں چلا گیا، اب کچھ نہیں ہے، کچھ بتا دو اللہ کے واسطے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے کہ میں اپنی تجارت میں پھر آگے بڑھ جاؤں اور کس چیز کی تجارت کروں. حضرت نے بتایا کالا کپڑا خرید لو. اب سمجھ میں تو اس کے نہیں آیا کیوں کہہ رہے ہیں کالا کپڑا خرید لو، لیکن اس نے کالا کپڑا خرید لیا، بھائی حضرت نے کہا ہے تو خرید لیا کالا کپڑا. چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں پر کوئی بہت بڑا شخص تھا، غالباً وہ شیعوں کا علاقہ ہوگا جہاں کائے رنگ کو خصوصیت کا درجہ ملتا ہے، ان کا کوئی بڑا شخص مر گیا تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے غم بنانے کے لیے کالے کپڑے پہنے، کالے جھنڈے لگائے، اور مارکیٹ میں اتنا کپڑا تھا نہیں، اس نے بہت خرید لیا تھا، سارا اکٹھا کر لیا تھا، تو اسی کے پاس سے کپڑا گیا اور اس کو اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ پھر یہ بہت بڑا تاجر بن گیا اور بڑا مالدار بن گیا. پھر یہ ایک دن اپنے گھوڑے پہ جا رہا ہے، بہلول وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھوڑے سے اترے بغیر کھڑے کھڑے کہتا ہے بہلول میاں پچھلی سال جو سودا بتایا تھا بڑے نفع کا رہا، اور بتاؤ کوئی سودا. بہلول نے وہیں سے کہہ دیا تربوز خرید لو، چونکہ یقین بڑھ گیا تھا بہلول صاحب کی بات پہ کہ پہلے کالے کپڑا کہا تھا بڑا فائدہ ہوا تھا آپ کے تربوز کا، اس لیے اس نے بہت سارے تربوز خرید لیے، تربوز جس کو کلنگڑا بولتے ہیں، بہت سارے تربوز خرید لیے. اس نے کہا بھی کوئی نہ کوئی بات ہے اس میں، جب تربوز بہت سارے خرید لیے تو آپ جانتے ہیں کہ تربوز بہت دن تک چلتے نہیں ہیں، یہ دو چار دن میں خراب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خرید لیے اس نے، نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار اتنے ملے نہیں اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، سارا کا سارا جتنا پیسہ کمایا تھا سب ختم ہو گیا. یہ آیا بہلول صاحب کے پاس، حضرت پچھلی سال تو آپ نے اتنا دلوا دیا، اتنا نفع ملا، اس سال کچھ بھی نہیں ملا، نقصان کروا دیا، سب ڈبو دیا. لے کے پچھلی سال جب تم آئے تھے ادب کے ساتھ آئے تھے، اس سال جو تم نے سوال کیا گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، اس سال جو تمہیں نقصان پہنچایا ہے تمہاری بے ادبی نے، میرے مشورے نہیں تمہاری بے ادبی نے. تو بات ایسی ہے دوستو، ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کی بنیاد پر بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور بے ادبی کی بنیاد پر انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے سر ڈھانپ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا یہ ادب ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہمیشہ اس کی کوشش کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے. ہم سختی نہیں کریں گے اس بات میں کہ بھئی یہ غلط ہے، باہر نکلو نماز نہیں ہوگی، نہیں، ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طریقے سے ہم کو اس کو بتانا ہے. تو ظاہر بات ہر سنت کے اندر فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے، اور 100 کے 100% کامیابی حضور کے طریقوں میں ہے، اور 100 کے 100% ناکامی حضور کے طریقوں سے ہٹ کر ہے. اس لیے حضور کی سنت کو ہمیں اپنانا ہے. ٹوپی اور عمامہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بعض جگہ دیکھا گیا لباس تو بہت عالیشان پہنتے لوگ، بڑا عالیشان جبا، عالیشان واسکٹ، جوتے بھی سب عالیشان، لیکن ٹوپی انتہائی میلی، پرانی، پھٹی ہوئی. غلط بات ہے. سر سب سے خوبصورت اور قیمتی جگہ ہے انسان کے جسم کا حصہ، اس کے لیے ٹوپی ہے، اس کے لیے عمامہ ہے. تو عمامہ بھی ایسے ہی اچھا، قیمتی، خوبصورت، ٹوپی بھی اچھی، قیمتی، خوبصورت ہونی چاہیے. 20 روپے والی ٹوپی خریدتے ہیں، 50 روپے والی، 100 روپے والی، لیکن نہیں، جیسا لباس ہم پہنتے ہیں پسند کرتے ہیں اسی انداز کی ٹوپی، بلکہ اور زیادہ اس میں پیسے لگ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے سیٹ صاحب ماشاءاللہ 4-5 ہزار روپے والی ٹوپی پہنتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے سر پہ ٹوپی ہو وہ اچھی ہو، آپ دیکھتے بھی ہوں گے قیمتی ٹوپی استعمال کرتا ہوں. سر قیمتی جگہ ہے، انسان کے جسم میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہی تو حصہ ہے سب سے اوپر کا. اس لیے نماز میں حکم دیا گیا اسی کو جھکاؤ، اسی کو ماتھا زمین پر ٹیکو سجدے میں. تو میلی نہیں ہونی چاہیے، پرانی نہیں ہونی چاہیے، جو پرانی ہو ان کو ایک طرف آپ نکال دیجئے، نئی ٹوپی خریدیے، اچھی خریدیے. کچھ جگہ ایسا ہے کہ مسجدوں میں ٹوپی رکھی رہتی ہیں, بس آئے اور وہی پہن لی. نہیں, اپنے پاس رکھو, اپنی ٹوپی استعمال کرنی چاہیے. اور کہیں پر تو اب تو ختم ہو گیا, پہلے وہ جالی کی ٹوپی چلتی, چٹائی کی بنی ہوئی ٹوپی, پلاسٹک کی ٹوپی چلتی تھی. کیا ان ٹوپیوں کو پہن کر کوئی آدمی سسرال جا سکتا ہے؟ نہیں. جس لباس کو پہن کر آپ اچھی سے اچھی مجلس میں جا سکتے ہو, اس لباس کو پہن کر آنا چاہیے اللہ کے دربار میں. کچھ لوگوں کو دیکھا فجر کی نماز کے اندر, وہ رات میں جن کپڑوں میں سوتے ہیں نا, انہی کپڑوں میں آ جاتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, اللہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے. اور ویسے ہی وہ تو ایک طرح کی کراہت ہے اس کے اندر. پتہ نہیں آدمی کن حالات میں ہوتا ہے سوتے وقت, اور انہی کپڑوں کو پہن کر آپ مسجد میں آ گئے. مختلف حالات ہوتے ہیں انسان کی سونے جب سوتا ہے انسان. تو اس لیے جب مسجد میں آیا جائے, اچھے اتنے اچھے کپڑے ایسے صاف ستھرے ہونے چاہیے کہ آپ اچھی سے اچھی مجلس میں ان کپڑوں کو پہن کر جا سکتے ہو. اسی طرح ٹوپی بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ اچھی سے اچھی مجلس میں آپ اس ٹوپی کو پہن کر جا سکتے ہو. ان سب باتوں پہ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب حدیث پڑھ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت عمر بن حریث کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ رنگ کا امامہ دیکھا. تو سیاہ یا سفید رنگ کا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں مگر رنگ کون سا پسند تھا زیادہ؟ سفید ہی پسند تھا. پھر آگے عمر ابن حریث کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. کب دے رہے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پہ جو خطبہ دیا آپ نے. وعلیہ عمامۃ سودا, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالا عمامہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
السلام علیکم. حضرت یہ جو مسجد میں جو ہے آیت کلک کے لگانا سامنے جب جائز نہیں ہے, تو علامت کوئی لگانا یا کوئی تصویر لگانا تو کیا جائز آ سکتا ہے کیا؟
سیٹ صاحب سوال کرتے ہیں, مسجد میں آیتیں لگانا جب جائز نہیں ہے تو علامتیں لگانا وغیرہ لگانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے, مسجد میں کوئی بھی ایسی, ایک اصول یاد رکھیے, کوئی بھی ایسی چیز کہ نمازی کا دھیان اس طرف بٹے درست نہیں ہے. اسی پر آپ سب چیز قیاس کر لیجئے کہ جو چیز ایسی ہوں کہ نمازی کا دھیان اس طرف بٹ سکتا ہے وہ چیز نہ لگائیں, اور اس میں جو بھی چیز آ جائے اسی پر آپ پر رکھ لیجئے. یہی مسئلہ ہے, یہی اصول ہے. تو جو بھی چیز بھی آ سکتی ہے اس میں کر کے لیجیے. اور
حضرت
اور کوئی سوال
ہے؟ ادھر ہے
جی.
کیا آج کے دور میں مستجاب الدعا والے لوگ موجود ہیں؟ مستجاب الدعا والے لوگ موجود ہیں آج کے دور میں, اور یہ کوالٹی کوئی انسان اپنے آپ میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص عمل ہے کیا؟
ماشاءاللہ, اتنا اچھا سوال ہے.
ایک اور دوسرا جو ہے, کشف اور الہام, اس کی شریعہ حیثیت کیا ہے؟
جی, ان کا ہمارے بھائی کا پہلا سوال کیا ہے, کیا آج کے دور میں کوئی مستجاب الدعوات ہے؟ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. اور کیا دوسرا اسی میں ملا ہوا ان کا سوال, کیا کوئی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے آج؟ پہلی بات ان کی, کیا آج کی دور میں مستجاب الدعوات ہیں؟ یقیناً ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں اللہ کے ایسے اولیاء رہیں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ان کی بنیاد پر لوگوں کو روزی ملتی ہے, مخلوق کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے. بعض جگہ ایسے ہی بزرگوں کو قطب اور ابدال بھی کہا جاتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے بزرگان دین ہیں, اللہ والے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہوں, ہمیں کسی کو پتہ نہیں. کسی کے لباس پر مت جائیے کبھی, کسی کے ظاہر پہ مت جائیے. پتہ نہیں اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے, کیسا اس کا تعلق ہے. اس لیے بہت یقیناً ہے, یقیناً ہے ایسے لوگ, آپ کی بات کا جواب, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں نے سنایا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ فارمیلٹی آج بھی پوری ہو سکتی ہے, یعنی مستجاب الدعوات آدمی بن سکتا؟ ہاں, کیوں نہیں بن سکتا, کیوں نہیں بن سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, مانگو میں دعا قبول کروں گا. تو ہم اللہ سے مانگیں اور دعا قبول ہونے کی جو شرائط ہیں مثلا ان میں پہلی شرط یہ ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو, حرام سے بچنے والا ہو, احکام پر عمل کرنے والا ہو, حرام سے بچنے والا. اس حرام میں بھی دعا کی مقبولیت میں سب سے بڑی جو چیز ہے کھانے پینے میں انسان بہت خیال رکھے. شک والا بھی کھانا اگر اندر چلا جاتا ہے یا ہماری آمدنی میں کوئی شک والی چیز بھی شامل ہو گئی ہے تو اس سے دعا کی مقبولیت پر فوراً اثر پڑتا ہے. اس لیے اس کا ہم نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا الحمدللہ اسی زمانے میں کہ کہیں سفر بھی کرتے ہیں تو گھر سے ہی کھانا لے کر جائیں گے. میں یہاں آنے سے پہلے ایک مدرسے میں پڑھایا کرتا تھا, اس مدرسے کے محتمیم صاحب تھے, 40 سال تک محتمیم تھے, وہ کاشکار آدمی تھے, حالانکہ حضرت مندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. 40 سال تک اس شخص نے مدرسے کی, جب میں تھا تو 40 سال پورے ہو چکے تھے ان کو, وہ مدرسے کی چائے بھی نہیں پیتے تھے, خدمت پوری کرتے تھے, مدرسے کی چائے بھی نہیں پیتے تھے. اور ہم لوگ کہیں پروگرام میں جاتے تھے, وہ ساتھ جاتے اور گھر سے کھانا لاتے تھے. تو میں سمجھا بھائی زمیندار آدمی ہے گاؤں کے, اس لیے خاص قسم کا کھانا بنتا ہوگا. ایک دن میں نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. میں کہنے لگے ٹھیک ہے مفتی جی, مفتی جی بولتے تھے مجھے. وہ کھانا رکھا تو چنے تھے خالی, جس کو آپ بولتے ہیں بھٹورے, چنے بھٹورے جو ہوتے ہیں, تو چنے ابلے ہوئے چنے تھے, اس میں مرچ ورچ لگی ہوئی تھی. لوگ قورمہ کھا رہے ہیں ان کے سامنے, بریانی اڑا رہے ہیں, لیکن وہ شخص دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ اپنے گھر سے جو بنا والا. کہنے لگے بھائی میں جو کھیتی کرتا ہوں نا وہی کھانا کھاتا ہوں, بس میں وہی کھانا کھاتا ہوں. اور پوری زندگی اس بندے نے ایسی ہی گزار دی. کیا ایسے لوگوں کے اللہ نہیں سنے گا؟ تو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. تو الحمدللہ ہم لوگ بھی بن سکتے ہیں. خیال کر لیں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے, حرام ہماری زندگی میں نہ ہو, خاص طور پر حرام آمدنی, حرام کھانا شامل نہ ہو جائے. اس کے لیے میں ایک دعا بتاتا ہوں جو ہمارے شیخ بتاتے ہیں, حرام کاموں سے ہی بچائیں گے اور حرام روزی سے ہی بچائیں گے. اس دعا کو کثرت سے پڑھو, ہر نماز کے بعد 2-4 مرتبہ وہ دعا پڑھو. اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ, ریکارڈ کر لیجئے نہیں تو لکھ لیجئے. اللہم ارزقنی, ماشاءاللہ دیکھو بچے کہہ رہے ہیں, طلب ہے بچوں میں ماشاءاللہ. اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اقدس سے نکلی ہوئی دعا ہے جو سکھائی گئی ہے. اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ, اس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما اور اعمال صالحہ میں لگائے رکھ. کثرت سے دعا مانگی آپ, حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہم اس دعا کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ برے کاموں سے بچیں گے, اعمال صالحہ کی توفیق ملتی رہے گی اور حرام روزی سے ہماری حفاظت رہے گی. اور کوئی بس دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم آتنا الظلمات تهدی عبادک الصالحین. ربنا لا تنزع بنا صالح ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. اللہم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.